يا حسن يا حسن يا حسن يا حسن يا حسن يا حسن بے خطا مار گیا سید رسول دوسرا وحسن سبز کبا.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا. سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الابدیہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم وغصبہم الی قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
اللہم صلی علی محمد.
مومنین اکرام، آج کا دن جو آپ اہل ایمان نے گزارا، یقیناً اس کی تاریخی حیثیت آپ سب کے اذہان میں موجود ہوگی کہ آج روز رحلت جانگداز ہے سرکار خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ روز شہادت جانسوز حضرت امام حسن مجتبی بھی تھا. اور آج کی شب بعض مشہور تواریخ کے اعتبار سے آج کی شب کو جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی شب ہے. لہذا مشہد میں اس وقت لاکھوں زائرین امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے پر حاضر ہوں گے اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو خراج عقیدت پیش کریں گے، ان جملات کے ساتھ کہ مولا ہم سلام کرتے ہیں، آپ جواب بھی دیتے ہیں، مگر کانوں پر پردے حائل ہیں، اس لیے آپ کا جواب سن نہیں پاتے. آج ہم بھی یہاں سے تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں اس وارث عزا، وارث حسین، سید السردار، آقا و مولا، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الکریم، اور انہی سے توسل کرتے ہوئے خدا سے مدد طلب کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کائنات کو سیرت امام حسن سمجھا سکیں. تاریخ کی مظلوم ترین ہستی کو اگر دیکھنا ہو یا اس کا نام لینا ہو تو نام لیجئے حسن مجتبی، کہ ان کی مظلومیت تیر و تلوار و زہر سے بڑھ کر ایک اور مقام پر نظر آتی ہے کہ جب دنیا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو نہ سمجھ پائے اور دونوں بھائیوں کے درمیان اس انداز سے فرق پیدا کرتی ہوئی نظر آئے کہے کہ حسین ابن علی بابا کی شبیہ تھے کیونکہ انہوں نے تلوار چلائی، اور حسن اپنی نانا سے مشابہ تھے اس لیے کہ انہوں نے صلح کی. تو عزیزان محترم، یہ ایک بہت بڑی سازش کے جس کو مورخین نے خصوصاً بنو عباس کے دور میں، کہ جب حسنی امام حسن علیہ السلام کی نسل سے سادات سر اٹھا رہے تھے، تو بنو عباس نے اس سازش کو روا رکھا، اس تحریک کو سرکوب کرنے کے لیے کہ جو حسنی سادات کی جانب سے شروع ہوئی تھی. لیکن اگر آپ بنو امیہ کے بھی دور میں دیکھیں تو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بعض چیزیں منسوب کی جا رہی ہیں سرکار سے، کہ جس کے بارے میں علماء نے تحقیق کی اور اطمینان کی منزل پر فائز ہوئے کہ یہ جملات سرکار کے نہیں ہیں. مثلا ایک جملہ امام حسن علیہ السلام کے لیے کہا کہ سرکار نے قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم تم مجھ سے مشابہ ہو اور حسین علی سے مشابہ ہیں. ظاہری طور پر کتنا پرفضیلت جملہ ہے, ظاہری طور پر کتنا خوبصورت بیان ہے, ظاہری اعتبار سے کتنا اچھا لگ رہا ہے, لیکن اگر معنوی اعتبار سے دیکھیں, فکری اعتبار سے دیکھیں, تو اس کے پیچھے بہت گھنونی سازش ہے. وہ سازش کیا ہے کہ امام حسن کی صلح کی وجہ سے ان کو منسوب کر دیا رسول اللہ سے, اور امام حسین کی تلوار کی وجہ سے ان کو منسوب کر دیا امام علی سے. یعنی امام علی کی تمام حیات طیبہ میں صرف تلوار نظر آئی, اور رسول اللہ کی تمام حیات طیبہ میں فقط اور فقط صلح حدیبیہ نظر آئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش کو مختلف دکھایا امیر المومنین کے طریقہ کار سے اس ایک جملے کی وجہ سے, اور امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پربرکت سے الگ کر کے دکھایا. گویا ظاہر یہ کرنا چاہا کہ رسول اللہ اور امیر المومنین کی حیات طیبہ میں نعوذ باللہ کوئی فرق تھا, اور ادھر امام حسن اور امام حسین کی حیات طیبہ میں نعوذ باللہ کوئی فرق تھا. جبکہ آپ تمام مومنین جانتے ہیں کہ ہم بار بار اس اعتقاد کو بربلا کرتے ہیں, اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. ان میں سے پہلا بھی فکر محمدی رکھتا ہے, ان کا اوسط بھی محمدی مزاج رکھتا ہے, ان کا آخر بھی محمدی افکار سے سرشار ہے. یہ سب کے سب افکار محمدیہ کے عکاس ہیں, یہ سب کے سب. یہ سب کے سب افکار محمدیہ کے عکاس ہیں. تو تاریخ نے کیا کیا, بیان کیا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام گویا نانا کی شبیہ تھے, اور امام حسین بابا کی شبیہ تھے. ظاہری اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں لگ رہا, ظاہری اعتبار سے پرفضیلت جملہ لگ رہا ہے, لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس جملے کو رد کیا اپنے عمل سے اور اپنے قول سے. کس انداز سے رد کیا؟ کہ جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین نے ایک مرتبہ کہا, انا اہل بیت النبوہ, ہم اہل بیت نبوت ہیں, و معدن الرسالہ, ہمارے گھر میں ہی رسالت رہی اور ہم سورس آف رسالہ ہیں, معدن رسالت ہیں, وہ مختلف الملائکہ, اور ہمارے گھر میں ملائکہ نازل ہوتے تھے, وہ محبت الوحی, اور ہمارے گھر میں ہمارے جد رسول اللہ پر وحی نازل ہوا کرتی تھی, لہذا ہمیں پہچانو ہم کون ہیں, اور اس کی بیعت جس کی بیعت کا تم مطالبہ کر رہے ہو اس کو دیکھو کون ہے. وہ یزید رجل شارب الخمر, وہ یزید شارب الخمر ہے, قاتل نفس المحترمہ, نفس محترم کا قاتل ہے, معلن بالفسق علی الاعنان کلم کھلا, ببانگ دہل فسق و فجور کیا کرتا ہے, مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کلام آگے بڑھا, کہا انی لم اخرج, میرا قیام نہ شر کے لیے ہے, نہ اکڑ کے لیے ہے, نہ دھوس کے لیے ہے, انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی, میرا قیام تو فقط و فقط امت جد کی اصلاح کے لیے ہے. اريد ان امر بالمعروف, میرا ارادہ ہے امر بالمعروف کرنا, وانہا عن المنکر, اور نہیں از منکر کرنا, واسیر بسیرت جدی, اور میں پابند ہوں اپنے جد رسول اللہ کی سیرت کا, وابی امیر المومنین, اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کا, توجہ کا طالب ہوں. دیکھیں دو اسوہ کو بیان کیا, سید الشہداء نے کہا کہ ایک قیام میں دو اسوہ کو زندہ کر کے اس حقیقت کو آشکار کروں گا کہ ان دونوں کی سیرت میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک قیام میں ایک ہی قیام میں دونوں کے اسوہ کو زندہ کر کے بتاؤں گا کہ ان دونوں کی حیات طیبہ میں کوئی فرق نہیں ہے. جو حیات طیبہ میرے نانا رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے, اسی روش پر میرے بابا نے اپنی زندگی کو کمال تک پہنچایا, حتیٰ کہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے. لہذا امام حسین نے کہا اسیر و بسیرت جدی و ابی, کہ میں اس سیرت جد رسول اللہ کا پابند ہوں اور سیرت امیر المومنین کا پابند ہوں, کسی اور کی سیرت کی پیروی مجھے نہیں کرنی, کیونکہ یہی اکمل و اجمل سیرتیں ہیں, یہی کامل سیرتیں ہیں. لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کر قیام کیا. اب امام حسن کی طرف جو نسبت دی, وہ نسبت کیوں دی؟ تاکہ اپنے مفادات کو حاصل کیا جائے, اور اپنے مفادات حاصل نہیں ہو سکتے جب تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کو رسول کی سیرت کے مطابق عمل کرتے ہوئے بتائیں گے, جب تک امام حسن مجتبی علیہ السلام کے وہ فضائل کے جملات بیان کیے جائیں گے, جب تک امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضیلت پر مبنی روایات کو بیان کیا جائے گا, تو تب تک کسی اور کا دفاع ممکن نہیں ہے. امام حسن کے مد مقابل جو تھا اس کا دفاع کرنا مقصود تھا. آیا کیا امام حسن کے لیے سرکار نے یہ نہیں کہا تھا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. کیا امام حسن کے لیے و امام حسین کے لیے یہ روایت کافی نہیں تھی؟ الحسن والحسین امامان قام او قعد، حسن و حسین امام ہیں، چاہے قیام کریں چاہے بیٹھ جائیں. کیا سرکار نے امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں کے بوسے دے کر اہل مدینہ سے یہ نہیں کہا تھا مسجد نبوی میں کہ جب مسجد اصحاب رسول اللہ سے چھلک رہی تھی اس وقت رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھو تم اس الفت کے انداز کو دیکھو اور ان غائبین تک پہنچاؤ جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں؟ کیا اس انداز کو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رسول اللہ نے ابلاغ نہیں کیا تھا؟ رسول نے ابلاغ کیا، چادر تطہیر میں امام حسن کو دعوت دی. جب امام حسن آئے اور اجازت چاہی، کہا فرزند آ جائیے، پھر امام حسین کو بلایا. اسی طریقے سے دوش پر سوار کرا کے جب نوازوں کو عیدگاہ لے کر گئے تو حسن و حسین دونوں کو لے کر گئے. اسی انداز سے دونوں کی عصمت اور امامت کا تعارف کرایا، اسی انداز سے محبت و الفت بھی کی جیسا تعارف سید الشہداء کا کرایا، حاذا حسین فعرفوہ، ویسا ہی تعارف امام حسن مصطفیٰ کا بھی کرایا. وہی انداز امام حسن کے لیے بھی اختیار کیا. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی جنت سے جوڑے آئے. امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اصحاب کسام سے، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام بھی فرزند امیر المومنین، فرزند رسول خدا. امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی وہ تمام فضائل و کمالات جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. لیکن اگر میں خود اپنے آپ سے سوال کروں کہ جو اہتمام میں 3 شعبان کو کرتا ہوں، کیا 15 رمضان کو بھی کرتا ہوں؟ جو اہتمام 3 شعبان کو نظر آتا ہے، کیا 15 رمضان کو بھی نظر آتا ہے؟ تو جامعہ کی کیا عالم ہے؟ میں ابھی اغیار سے گفتگو نہیں کر رہا، اہل ایمان سے بات کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کتنی معلومات ہیں ہمارے جوانوں کے پاس؟ ایک مقام پر بیان کیا تھا کہ وہ امام کے جن کا تذکرہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام. 10 سے زیادہ واقعات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو یاد نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں خاص مزاج بنا کر مسجد میں آتے ہیں، خاص مزاج بنا کر خطیب کو دعوت دیتے ہیں، خاص مزاج بنا کر خطیب کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ان باؤنڈریز سے باہر نہیں نکلنا. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام شہ دیگر، امام حسین کا قیام ارید و انامر بالمعروف و انہا عن المنکر، امام حسین کا قیام اسیروں بے سیرت جدی و ابی امیر المومنین. ہم کہیں کہ مجلس کسی اور چیز کا نام ہے، مجلس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نام نہیں ہے، مجلس سیرت کو مطرح کرنے کا مقام نہیں ہے. تو عزیزان محترم، کیا یہ مجلس تداوم قیام حسین ابن علی نہیں ہے؟ کیا یہ مجلس دوام قیام کی طرف اشارہ نہیں کر رہی کہ حسین ابن علی علیہ السلام کا قیام آج بھی جاری ہے؟ اس قیام کے پیراہے میں اگر اس مجلس کو دیکھیں، اس تناظر میں اگر مجلس ادا کو دیکھیں، تو ان مجالس کا اہداف وہی ہونے چاہیے کہ کہیں امر بالمعروف و نہی از منکر ہو، کہیں سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اچھے انداز سے، واضح انداز سے بیان کر دیا جائے. بس جب بات ہوتی ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، ہمارے ذہن میں ایک صلح کا پہلو آتا ہے جس کو اردو میں ہم صلح کہتے ہیں. یہ جو صلح ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ آنا ہے صلح کو ذہن میں، لیکن تمام تر مطالب کے ساتھ، امام حسن کی تمام تر عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی عصمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، امام حسن مصطفیٰ کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس روایت، اس حدیث رسول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل کسی شخص کے روپ میں مجسم ہو کر آتی تو وہ حسن ابن علی ہوتے. اگر عقل مجسم ہو کر آتی تو حسن ابن علی کے جسم میں آتی، کیونکہ حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کو
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ دنیا سمجھے کہ حسن کے اقدامات کتنے عاقلانہ ہوا کرتے ہیں, دنیا سمجھے کہ حسن ابن علی کے اقدامات کتنے عاقلانہ ہوا کرتے ہیں. ہر امام کی ہر روش عاقلانہ, کمال عقل پر. حتیٰ امام کی تو بات دور کی ہے, امام کے ظہور کے بعد ان کے غلامان کی عقل کامل ہوگی, تو پس امام کی عقل کا کیا عالم ہو. لہذا کہا لو کان العقل رجلا لکان الحسن, سرکار کی حدیث ہے کہ اگر عقل مجسم ہو کر آئے تو حسن کی صورت میں آئے. اس سل کو سمجھنے کے لیے اس بات کو درک کرنے کی ضرورت ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سل کی کیوں, اور سل کی نوبت کیوں آئی. آیا ابتدان امام حسن چاہتے تھے کہ سل کر لی جائے, ابتدان امام حسن کی خواہش تھی, یہ منشا تھی کہ سل کر لی جائے امیر شام کے ساتھ, یا نہیں, فرمائش وہاں سے ہوئی تھی. امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بہترین موقع اسی کو جانا کہ اب سل کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرز زندگی کو ہمیں سمجھنا ہے, لیکن افسوس, صد افسوس, مقام تاسف ہے کہ اغیار تو جو کہتے رہے کہتے رہے, ہم میں سے بعض افراد, دیکھیں مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے گفتگو سے, عناوین سے مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہوئے دیکھیں, اول تو یہ روش ہی غلط ہے, پہلے اس کی میں وضاحت کر دوں. بس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل میں اور آپ کیا بیان کریں گے, میری اور آپ کی عقل کی رسائی کہاں ہے وہاں تک. ہم تو وہی بیان کریں گے نا جو انہوں نے بیان کر دیے, لیکن ہمارے میں کچھ برجستہ افراد ہیں کہ جو کہتے نہیں مولا آپ یہ بیان کر رہے ہیں میں اس سے بڑھ کر کچھ بیان کر سکتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں زیارت میں امام حسن کو السلام علیکم یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی, آپ ان کی فضیلت مجتبی ہونے میں بتا رہے ہیں, میں ان کو رب امن کہوں گا. ہے نا کچھ ایسے برجستہ افراد آپ کو معاشرے میں ملیں گے بڑے فرمان. یعنی جو آپ بتا رہے ہیں اس میں کچھ نعوذ باللہ, اپنے عمل سے کیا کہہ رہے ہیں پھر ہم, اس میں نعوذ باللہ کچھ کمی ہے. میں یہ بیان کر دیتا ہوں, آپ حضرت عباس کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین ولحسن وللحسین, آپ کہہ رہے ہیں کہ عباس مطیع خدا ہیں, عبد صالح ہیں, میں کہوں گا رب وفا. تو عزیز علی محترم, یہ اپنے عناوین دینا ہمیں ترک کر دینا چاہیے, کیونکہ ہم کچھ بھی کہیں وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو معصوم کے کلمات کی تاثیر ہے. جو معصوم کے کلمات کی تاثیر ہے اس تاثیر کو درک نہیں کیا جا سکتا. لہذا اپنی طرف سے رب امن کہہ کر کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں, کیا باقی سب امن پسند نہیں تھے؟ امام حسن کو رب امن کہنے کا کیا مقصد ہے؟ امام حسین, ابھی میں لفظ رب کی بحث میں نہیں جا رہا, اس کی ادبی گفتگو اپنی جگہ کہ کن موقعوں پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, صرف امن اور جنگ کی بات کر رہا ہوں. جس روش پر تاریخ لے کر جانا چاہ رہی ہے, وہ بھی وہ تاریخ ہے جو شام کے سکوں کی جھنکار پر اپنے قلم کا سودا کر چکی تھی, وہ تاریخ دان, یا وہ افراد جو بنو عباس کے تازیانوں کے ڈر سے امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو مجروح کرنے پر تل گئے تھے, کس تاریخ کی ڈگر پر چلنے لگے. تشیع خود ایک مستقل تاریخ رکھتی ہے, اس مستقل تاریخ میں ہمیں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی بھی دین میں وہی قربانیاں نظر آتی ہیں جو امام حسین کی کربلا میں نظر آ رہی ہیں, امام رضا کی بھی وہی قربانیاں نظر آ رہی ہیں جو امام حسین کی کربلا میں نظر آ رہی ہیں, امام صادق کی بھی وہی قربانیاں نظر آ رہی ہیں جو امام حسین کی کربلا میں نظر آ رہی ہیں. ایک جملہ بھی آپ مذاہب میں سنیں گے, لا یوم کا یوم کیا عبد اللہ, اے عبد اللہ آپ جیسا روز عاشور جیسا دن کسی کو برداشت نہیں کرنا. روز عاشور کی مادی کیفیت کو بیان نہیں کر رہا ہوں, مانوی مقام کو بیان کر رہا ہوں. اگر امام رضا روز عاشور ہوتے تو یہی کام کرتے جو امام حسین نے کیا, اگر امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے تو یہی کام کرتے جو امام حسن نے کیا. بس آئمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ حیات پاکیزہ میں کوئی فرق نہیں ہے, دشمن کا حملہ بدلتا رہتا ہے, ان کا دفاعی انتظام بدلتا رہتا ہے, دشمن کا حملہ تبدیل ہوتا ہے, ان کی دفاع کا انداز تبدیل ہوتا ہے. کہیں پر اگر دفاع تلوار کے ذریعے تھا تو کربلا کو برپا کیا, کہیں پر دفاع اگر قلم کے ذریعے تھا تو صلح امام حسن موجود ہے, کہیں پر دفاع اگر صبر کی صورت میں تھا تو علی ابن ابی طالب کا صبر موجود ہے، کہیں پر دفاع اگر خطبات کی صورت میں تھا تو امام سجاد کے خطبات موجود ہے، کہیں پر دفاع اگر دعاؤں کی صورت میں تھا تو امام سجاد کی دعائیں موجود ہیں، کہیں پر دفاع اگر فقہ کی صورت میں تھا تو امام باقر علیہ السلام کی فقہ موجود ہے، امام صادق کی فقہ موجود ہے، امام کاظم کی اسارت موجود ہے۔ اس دفاعی انتظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کا تجزیہ کرنے کے لیے ان کے مقام عصمت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر مقام عصمت کو مد نظر نہیں رکھا تو کہیں ایسا نہ ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہوئے ہم ان جملات کو دیکھیں اور صرف مقام تعصب اور افسوس کے علاوہ ہم کچھ نہ کہہ سکیں کہ کیا کہہ کر خطاب کیا جاتا تھا امام حسن کو۔ مظلوم تاریخ ہیں حسن مجتبیٰ، کیا کہہ کر خطاب کیا جاتا تھا؟ یا مذل المومنین، زہر سے زیادہ، جو امام حسن کو زہر دیا ہے نا، اس زہر سے زیادہ اس جملے پر گریا ہونا چاہیے۔ یہ جملہ بہت سخت ہے، یہ وہ اذیت ہے جس اذیت کو امام حسن اپنے لیے اذیت قرار دے رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مزاج الگ ہے، اس مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ امیر المومنین کی ضربت پر گریہ کرتے ہیں، حق ہے اس ضربت کا گریہ کیا جائے۔ 19ویں کی صبح ہم اور آپ ماہ رمضان میں گریہ کرتے ہیں، سیاہ پوشی اختیار کرتے ہیں، ہمارے امام کی شہادت کے ایام ہیں اور گریہ کرنا ضروری ہے۔ کل تک جو لوگ سوال کر رہے تھے آج تو ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ شہید پر اگر گریہ نہ کیا جائے تو قاتلین کے صف میں انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اگر شہید پر گریہ نہ کیا جائے، سوال کیا جاتا تھا نا آپ شہید پہ گریہ کیوں کرتے ہیں، پس اگر شہدا پر گریہ نہ ہو تو کسی شاعر کے بقول سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ اس لیے گریہ کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں ان افراد کی کہ چاہے آج یا کل جو بھی ظالم کی صف میں جا کر کھڑا ہوا اس کا تعلق اسلام والوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق حضرات محمد و آل محمد سے نہیں ہے، اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ اس مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس شہدا پر گریہ کرنا ایک اہم کام ہے، ذمہ داری ہے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کا طرز عمل الگ ہے۔ امیر المومنین کی ضربت پر گریہ میں اور آپ کرتے ہیں، اس ضربت کے وقت امیر المومنین نے کیا کہا تھا؟ فستو و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ لیکن امیر المومنین کا گریہ کسی اور چیز پر تھا کہ صحرا میں جا کر ریت کو ہٹا کر علی ابن ابی طالب اپنے رخسار کو رکھ کر اتنا گریہ کرتے تھے، اتنا گریہ کرتے تھے کہ ریت تر ہو جاتی تھی۔ اس درد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے لیے شہادت کے حوالے سے گریہ کرنا ہے تاکہ دنیا کی سمجھ میں آئے حسن مجتبیٰ کا مقام کیا تھا، لیکن یہ جملہ بھی گریہ سے خالی نہ رہے، یا مذل المومنین۔ یہ امام حسن کو کہا جا رہا ہے، فرزند رسول خدا، راکب دوش مصطفیٰ، اصحاب کسا میں سے ایک، وہ حسن ابن علی جن کو کریم اہل بیت کہا، اس حسن ابن علی، اس امام معصوم، اس فرزند زہرا کے ساتھ یہ ظلم و جور کیوں سن کی امام حسن نے؟ کاش زمانہ پلٹ جائے، ان افراد سے سوال کیا جائے کہ امام حسن کو سن پر مجبور کس نے کیا؟ امیر شام نے یا پس صفات افراد نے؟ شیخ مفید علیہ الرحمن نے علی ارشاد میں پانچ قسم کے افراد بیان کیے، لشکر بیان کیے جو امام حسن کے ساتھ تھے۔ ان گروہوں کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد آپ خود انصاف کریں کہ امام حسن کے پاس اور کیا طریقہ تھا سل کے علاوہ۔ وہ پانچ قسم کے گروہ کون تھے؟ پہلا گروہ شیعیان اہل بیت کا، جو انتہائی قلیل تھا۔ دوسرا گروہ خارجیوں کا۔ خارجی کون تھے؟ امیر شام سے جنگ کرنا چاہ رہے تھے لیکن امام حسن کی امامت و اطاعت کے اندر نہیں تھے، امام حسن سے کوئی محبت نہیں تھی۔ کہاوت مشہور ہے، آج بھی زبردست خاص و عام ہے، کہ یہ کام حب علی میں نہیں ہو رہا بلکہ فلاں کے بغض میں ہو رہا ہے۔ خارجیوں کا مزاج تھا یہ، امام حسن سے کوئی محبت نہیں تھی، امام حسن کی کوئی الفت نہیں تھی، امیر شام سے بدلہ لینا تھا، اس سے جنگ کرنی تھی۔ دوسرا گروہ خارجیوں کا۔ تیسرا گروہ لالچی افراد کا، کہ جو جمل و صفین اور نہروان میں مال غنیمت نہیں بٹور سکے تھے، مال غنیمت نہیں لوٹ سکے تھے، یہ مال غنیمت کی لالچ میں امام حسن کے لشکر میں شامل ہوئے۔ چوتھا گروہ تا تعصب پسند افراد کا کہ جو امام حسن کی محبت میں نہیں صرف اس بغض میں اس تعصب میں آئے تھے کہ دارالخلافہ کوفہ سے شام کیوں منتقل ہو گیا. قومی تعصب، مقامی تعصب، اس تعصب کے اندر آئے تھے. پانچواں گروہ وہ افراد کہ جو بزدل تھے، پس صفت تھے، جنگ نہیں چاہتے تھے، طبیعت ان کی قتال کی طرف مائل نہیں تھی. امیر المومنین نے جن کو کہا تھا یا آج باہر رجال والا رجال، اے مردوں سے شباہت رکھنے والوں، در حقیقت تم مرد نہیں ہو. وہ افراد اس تہمت کو مٹانے کے لیے اس لشکر میں شامل ہوئے کہ جنگ میں آگے نہیں جائیں گے، پیچھے پیچھے رہیں گے، دوسرے حملہ کریں گے، کم سے کم یہ ننگوار تو ساتھ بے بس نہیں ہوگا کہ ہم جنگ میں نہیں گئے، ہم نے نامردی دکھائی. صرف اس وجہ سے امام حسن کے ساتھ آئے. آپ ذرا دیکھیں ان پانچ گروہوں کو، خالص شیعہ بہت کم، خارجی امیر شام سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، امام حسن سے کوئی الفت و محبت نہیں ہے. جب وہ دیکھیں گے کہ ان کا ہدف پورا نہیں ہو رہا، کیا امام حسن کے لیے اپنی جان دیں گے؟ وہ خارجی جان دے سکتے تھے. تیسرا گروہ لے لیجئے جو مال غنیمت کی لالچ میں آیا تھا، جس کا ہدف ہی مال غنیمت ہو. کیوں چاہیے تھا مال غنیمت؟ کیونکہ زندگی پرتعیش گزرے، عیاش لوگ تھے، پرتعیش زندگی گزارنا چاہتے تھے. جو عیش و عشرت میں زندگی گزارنا چاہے وہ تلواروں کے زخم برداشت کرے گا؟ وہ امام حسن کے لیے اپنی جان دیں گے. چوتھا گروہ جو علاقائی تعصب کے اندر اس دارالخلافہ کے منتقل ہو جانے کی وجہ سے لشکر میں شامل ہوئے تھے، کیا وہ اس تعصب میں اپنی جان دیں گے؟ قطعاً جان نہیں دیں گے. پانچواں گروہ جو پہلے سے ہی یہ ٹھان کر آیا تھا کہ جنگ میں آگے نہیں جانا، وہ امام حسن کا دفاع کریں گے. مختصر سے شیعوں کی تعداد کے ساتھ کیسے امام حسن قیام کر سکتے تھے اس وقت؟ اب وہ جملہ سید الشہداء کا سمجھ میں آیا کہ ایسے اصحاب جیسے خدا نے مجھے عطا کیے تھے، ایسے نہ میرے جد کو ملے تھے، نہ میرے بابا کو ملے تھے، اور نہ میرے بھائی کو ملے تھے. یعنی کتنی قلیل تعداد تھی اب عبداللہ کے پاس، لیکن اتنی خالص تھی جو اپنی جان امام کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار تھی. آئمہ کو ایسے خالص افراد کی ضرورت ہے، آج بھی امام زمان کو ایسے ہی خالص افراد کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ ہم بڑی آسانی سے تجزیہ کریں اہل کوفہ کے لیے، اہل شام کے لیے، اہل عراق کے لیے، مدینہ والوں کے لیے، مکہ والوں کے لیے، اور ہم کہیں کہ جناب بڑی بدبختی کی، فرزند رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیا. کبھی بھی تاریخ کا مطالعہ اپنے عصر میں بیٹھ کر نہیں ہوتا. جب بھی تاریخ کا مطالعہ کریں، اپنے آپ کو 1400 سال پیچھے لے کر جائیں، اس تاریخ کی کتاب کے ساتھ خود اس عصر میں وارد ہوں، اس وقت آئے، اس 40 ہجری کے کوفہ کو آ کر سمجھیں، اس 41 ہجری کے کوفہ کو سمجھیں کہ جس میں حسن مصطفیٰ کا لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اب اسی مزاج کے ساتھ، اسی افکار کے ساتھ، انہی تمایلات کے ساتھ، انہی علاقوں کے ساتھ، انہی تعلقات کے ساتھ میں پہنچوں 41 ہجری میں، اور پھر جا کر دیکھوں کہ میں انہی تمام تر خواہشات کے ساتھ اگر 41 ہجری میں ہوتا، یا 61 ہجری کی کربلا میں ہوتا، یا امام صادق کے دور میں ہوتا، یا امام رضا کے دور میں ہوتا، تو کیا میں ساتھ دیتا؟ پھر آسان ہوگا معاملہ، پھر اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے ہم قربانیاں دینے کے لیے آمادہ ہونے کی طرف آگے بڑھیں گے. ابھی تو سیرت کے ان مراحل کو بیان کرنے میں، اس عظیم مرکز کے ہونے کے باوجود جو عزاداری کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. سید الشہداء کا میں نے تذکرہ اس لیے کیا 10 واقعات کے حوالے سے کہ امام حسین کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے، 2 مہینے 8 دن مختص ہے سید الشہداء سے. ابھی امام نقی کی بات نہیں کی، امام تقی کی بات نہیں کی، امام رضا کی بات نہیں کی، ولی عہدی کے دوران کیا کیا مسائل پیش آئے ان کا تذکرہ نہیں کیا. جس امام کا سب سے زیادہ ذکر ہو اس کے 10 سے زیادہ واقعات یاد نہ ہوں، تو جن اماموں کا ذکر ان کی ہی شہادت پر نہ ہو ان کا کیا کہا جائے؟ ہوتا ہے نا، ہمارے وہاں ولادت امام تقی کی ہے، شہادت امام تقی کی ہے، قصائد چند ایک آئمہ کے تیار کر رکھے ہیں، وہی پڑھتے ہیں، گفتگو انہی آئمہ کے حوالے سے ہوتی ہے. ہر امام ہمارے لیے حجت ہے، ہر امام ہمارے لیے حجت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے۔ پس ان ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں۔ مقام معظم رہبری کے کچھ خطبات ہیں جس کی کتاب شائع ہو چکی ہے، غالباً ترجمہ بھی ہو چکا ہے فارسی میں۔ اس کا نام اردو میں ترجمہ کر کے بتاؤں، 250 سالہ انسان، یعنی وہ 250 سالہ حیات طیبہ جو ائمہ معصومین کی ہے، مقام معظم رہبری نے ایک ہی دھاگے کے اندر تمام ان تسبیح کے دانوں کو پرویا ہے اور بتایا کہ اماموں کی حیات طیبہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رسول اللہ سے لے کر امام زمان تک سب کی حیات طیبہ و پاکیزہ ایک۔ لہذا ائمہ معصومین علیہ السلام کے ان افکار کو، ان تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس ان افراد کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ کیسے قیام کرتے؟ امام کا جملہ موجود ہے، دردناک جملہ، کہ جب میں نے دیکھا کہ امیر شام کے سکوں کی جھنکار پر یہ اپنا ایمان فراموش کر کے، ایمان بیچ کر، میرے ہاتھ باندھ کر امیر شام کے ہاتھوں میرا سودا کرنے والے تھے، تو میں نے عافیت اسی میں جانی کہ صلح کی شرائط لکھوں جو پیشکش امیر شام نے کی تھی، امام حسن نے نہیں کی تھی، خالی کاغذ بھجوایا تھا، اس خالی کاغذ پر دستخط اپنے کر کے بھجوائے تھے امیر شام نے، اور کہا تھا کہ اس پر حسن ابن علی آپ اپنی شرائط لکھیں، ہم تیار ہیں۔ امام حسن نے کہا کہ جو پیشکش اس نے کی تھی اس صلح کے علاوہ میرے لیے پھر کوئی چارہ انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، اور ابھی صلح نہیں ہوئی تھی کہ امیر شام نے وہاں سے سازش کر دی اور یہاں پر خارجیوں کے اندر ایک خبر پھیلا دی کہ حسن ابن علی نے صلح کی تمنا کی ہے۔ انہی خارجیوں میں سے ایک خارجی نے ساوات میں امام حسن مجتبیٰ کے پیر پر خنجر کا زخم لگایا، امام کے پیروں کے نیچے سے مسلح کھینچا۔ یہ مصیبت کم ہے امام حسن کی؟ فرزند رسول خدا کی یہ مصیبت کم ہے؟ بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ ایک مصیبت وہ ہے جو ہمیں مصیبت لگتی ہے، ایک مصیبت بہت عظیم ہے۔ من جملہ سید الشہداء کے تیر و تبر و نیزہ و تلوار کے علاوہ بھی کچھ مصیبتیں، کچھ مصائب ہیں، ایک بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک عام خطیب آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہے، آپ کتنی توجہ سے سن رہے ہیں؟ امام حسین کی مصیبت اسی حوالے سے بیان کروں، روز عاشور امام حسین خطاب کر رہے تھے، یزیدی لشکر شور کر رہا تھا، ایک خطاب کرنے والے کے لیے، بیان کرنے والے کے لیے شاید اس سے بڑا اہانت آمیز لمحہ کوئی نہ ہو۔ سید الشہداء حسین ابن علی خطاب کریں اور لوگ شور کریں، لیکن امام نے ایک علت بیان کی، وہ علت یہ تھی کہ تم میری بات کیسے سنو گے، تمہارے شکم حرام سے پورے ہیں۔ امام حسن کی کیا مصیبت؟ مسلح سے، مسلح پیروں کے نیچے سے کھینچ لیا امام حسن کے۔ ان حالات میں صلح کے علاوہ کیا چارہ رہ گیا؟ اپنوں کی تعداد کم، مولانا نے دیکھا کہ اگر میں قیام کرتا ہوں میرے مخلص شیعوں کا خون بہتا ہے، اہل بیت کا خون بہتا ہے، خون ہدر جائے گا، وہ ثمرات جو خون شہداء سے حاصل ہونے تھے وہ نہیں ہوں گے۔ آخری حل رہ گیا صلح کا، اس صلح میں امام حسن نے کیا کیا؟ اس صلح میں امام حسن نے کیا کیا؟ پہلی شرط، امیر شام دین پر عمل کرے گا، واضح کیا دنیا کے سامنے، برملا کیا، جنگ کر کے شاید یہ ہدف حاصل نہ ہوتا جو ہدف دنیا کے سامنے آ گیا حسن ابن علی کی زبان سے، یعنی اس سے پہلے دین پر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ یہی بات تو سید الشہداء نے کہی تھی یزید کے لیے، معلن بالفس، یزید اور امیر شام میں فرق کیا تھا؟ وہ چھپ کر دین کو پامال کرتا تھا، یہ کھلم کھلا پامال کر رہا تھا، پامالی دین دونوں طرف تھی۔ یہ نقاب کس نے کھینچی چہرے سے؟ امام حسن مجتبیٰ کے اس جملے نے کہ دین پر عمل کیا جائے گا، دین پر عمل نہیں ہوا، صلح کی جتنی شرائط تھی ان پر عمل نہیں ہوا، لیکن امام حسن نے شرائط کیا رکھی؟ دین پر عمل کیا جائے گا، شیعیان اہل بیت اظہار کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ آپ دیکھیں شیعیان اہل بیت کا خون بھی بہا، حجر بن عدی کو شہید کیا، ان کے بیٹے کو شہید کیا، ان کے غلام کو شہید کیا، جو لوگ شام زیارت کے لیے جا چکے ہیں وہ حضرت حجر کے روزے پر گئے ہوں گے، اب ان تکفیریوں نے، نازمیوں نے اس روزے کو نبش کر کے، اس قبر کو نبش کر کے حضرت حجر کی جسد کو، سید سالم جسد نکلا اتنے سالوں بعد، صدیوں بعد، سید سالم جسد نکلا حجر بن عدی کا، پھر بھی ان کو عقل نہیں آئی کہ کس کے روزے کو کس کی تربت کی بے حرمتی کی ہے۔ اور ایک عجیب مرحلہ ہے، جو لوگ جا چکے انہوں نے دیکھا ہوگا، حجر کی تربت پر ایک کتبہ لگا ہوا تھا، اس کتبے پہ لکھا تھا ہاذا صحابی اور ہاذا قبر صحابی رسول، یہ قبر ہے صحابی رسول کی رضی اللہ تعالی عنہ، قتلہ صحابی امیر شام رضی اللہ تعالی عنہ، وہذا صحابی علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس طریقے کی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے، اردو میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ صحابی رسول حجر بن عدی کی قبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کو ایک صحابی رسول امیر شام نے قتل کیا کروایا، وہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ صحابی رسول علی ابن ابی طالب کے بھی صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آج اگر قاتلین کو کوئی برات نہ کرتا ہوا دکھائی دے تو وہ مزاج سمجھ جائیں کہ بنو امیہ نے یہ مزاج پہلے تیار کر دیا ہے، یہ مزاج بنو امیہ نے پہلے تیار کر دیا۔ آج آپ کو نظر آ رہے ہیں نامی گرامی افراد کہ اتنا خون بہانے کے بعد بھی ہم ان کی مذمت نہیں کریں گے، اتنا خون بہانے کے بعد بھی ہم ان کی ملامت نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ ان کے مزاج کو تو سمجھیں۔ تو یہ مزاج بنایا ہی بنو امیہ نے ہے کہ جو قاتل ہے وہ بھی رضی اللہ، جو مقتول ہے وہ بھی رضی اللہ۔ افسوس کریں گے خون بہ گیا، قاتل سے برات نہیں کریں گے۔ تشیعوں نے مزاج دیا ہے، اسلام نے مزاج دیا ہے کہ کبھی امیر المومنین نے کیا مزاج دیا، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم سے خصومت اختیار کرو، اس کے دشمن ہو جاؤ اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ یہ ہے مزاج دین، اور مزاج بنو امیہ کیا ہے، ایک دین اسلام ہے، ایک دین بنو امیہ ہے، اس دین بنو امیہ کا مزاج کیا ہے کہ ظالم کو بھی کلیجے سے لگا کر رکھو، مظلوم کے لیے بھی افسوس کے کلمات کہتے رہو، اور دین اسلام کا طریقہ کیا ہے، مظلوم کی حمایت کرو، یہ نہ دیکھو کہ وہ تمہارے قبیلے کا ہے یا نہیں ہے، یہ نہ دیکھو کہ تمہارے مسلک کا ہے یا نہیں ہے، یہ نہ دیکھو کہ تمہارے علاقے کا ہے یا نہیں ہے، مظلوم ہے اس کی حمایت کرو، ظالم کے دشمن بن جاؤ، چاہے تمہارے قوم و قبیلے مسلک و مشرب رنگ اور نسل کا ہو۔ یہ کلی قانون اسلام نے دیا، اس کے مد مقابل آپ نے دیکھا حجر بن عدی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتل کیا ان کو فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ یہی مزاج آج ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ تداووں میں کربلا ہے، وہی حسینیت و یزیدیت کی جنگ ہے، حق اور باطل کی جنگ ہے، آج بھی جاری ہے، آج بھی جاری ہے۔ صرف مجھے اور آپ کو اپنی راہ کو متعین کرنا ہے کہ لشکر حسین میں آؤں یا غیر کے لشکر میں جاؤں، راہ کو متعین کرنا ہے۔ اور یہ لشکر حسین، توجہ کے ساتھ، جب ہم کہتے ہیں لشکر حسین تو شاید ہمارے ذہن میں آتا ہو کہ لشکر حسین مختص ہے شیعوں سے، لشکر حسین حق والوں کا لشکر ہے، یہ کسی مشرب کا لشکر نہیں ہے۔ زہیر ابن قین کون تھے، کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے، عثمانی مذہب تھے، عثمانی تھے۔ زہیر قین کے دل پر نور کی ایسی تجلی کی حسین ابن علی نے کہ ایک لہجے میں زہیر حسینی ہو گئے، ایک لہجے میں حسینی ہوئے، حر حسینی ہوئے۔ بس میں کہا کرتا ہوں یہ فرش ازا بچھاتے کیوں ہیں، اس فرش ازا کا مقصد کیا ہے، اس ان مقاصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ مجلس مسجد میں نہیں ہو سکتی، ہندوستان میں حسینیہ کی بنیاد پڑی، پہلے پہلا امام بارگاہ ہندوستان میں بنایا، الگ ایک عمارت مسجد سے ہٹ کر، ذکر حسین تو مسجد میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن الگ عمارت کیوں بنائی، کیونکہ مسجد کے کچھ شرعی احکام ہیں، مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، مسجد میں سکھ نہیں آ سکتا، مسجد میں بعض حالت میں خواتین نہیں آ سکتی، اس لیے الگ عمارت بنائی کہ کوئی قید نہ رہے، کوئی پابندی نہ رہے، اس فرش پر آنے کے لیے یہاں ہندو بھی آئے، یہاں سکھ بھی آئے، یہاں عیسائی بھی آئے، یہاں یہودی بھی آئے، یہاں شیعہ بھی آئے، یہاں غیر شیعہ بھی آئے، یہاں سب آئے، آتے ہوئے اپنی شناخت کے ساتھ آئے، جاتے ہوئے حسین کی شناخت لے کر جائے۔ مقصد فرش ازائے حسین یہ ہے کہ آتے ہوئے لوگ اپنی شناخت لے کر آئے، جاتے ہوئے حسین کی شناخت لے کر آئے۔ زہیر آئے تھے اپنی شناخت کے ساتھ، جب حسین ابن علی کے نور کی تجلی ہوئی تو گئے ہیں حسینی بن کر، وہاب آئے تھے نصرانی، گئے ہیں حسینی۔ اس مزاج کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انداز اہل بیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت اظہار اپنے نزدیک لایا کرتے تھے، اپنے سے دور نہیں کیا کرتے تھے۔ کیا طرز عمل تھا، کیا بنا دیا، کیا کر دیا ہمیں؟ طرز عمل اہل بیت کا کیا تھا؟ مرد شامی آ کر امام حسن مشتبہ کے سامنے امام علی علیہ السلام پر سب و شتم کرے، امام حسن اسی کریمانہ روش کے مطابق اس کی ناسبیت کو اس انداز سے کاٹے جیسے رسول اللہ نے ایک کے کفر کو کاٹا تھا۔ رسول نے بھی یہی کام کیا تھا نا، ایک شخص نے مسجد میں آ کر مسجد کی احانت کے لیے مسجد کو نجس کر دیا، اصحاب رسول تلوار نکال کر دوڑے کہ اس کا ستن سے جدا کر دیں۔ رسول اللہ نے روک کر کہا کہ مجھے اس کافر کو نہیں ماننا، اس کے کفر کو ماننا ہے۔ یہ اسلام کی قسمت کہ جس کے لیے اتنی قربانیاں دیں کہ ایمان والوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، یہاں بعض مسلمان ایمان والوں کو کافر کہنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ مزاج بنا دیا نا، اسلام کا مزاج یہ نہیں تھا۔ اسلام کا مزاج کیا تھا؟ اسلام کا مزاج تھا کہ مسلمانوں کا اضافہ ہو، حق شناسوں کا اضافہ ہو، حق شعاروں کا اضافہ ہو، کچھ لوگ اس پر تلے ہوئے نہیں، باطل قوتیں زیادہ ہوں، لہذا جو مسلمان ہیں ان کو بھی مسلمان نہ رہنے دو۔ رسول اللہ کافر کا کفر کاٹتے ہیں، بعض برجستہ افراد ایمان والوں کا ایمان کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کہا مجھے اس کے کفر کو سرکوب کرنا ہے، اس کے کفر کو کاٹنا ہے۔ اس عمل کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ امام حسن نے کیا کیا جب اس مرد شامی نے آ کر سب کو ختم کرنا شروع کیا؟ امام حسن نے کچھ دیر سنا، امام حسن کے ساتھیوں نے چاہا کہ اس کو فنار کر دیں۔ امام حسن نے کہا رک جاؤ، کہا میرے بھائی تم مجھے مسافر لگتے ہو، لگتا ہے مدینے میں نئے آئے ہو۔ یعنی کس طرح اشارہ کرنا ہے کہ اگر مدینے میں رہنے والے ہوتے تو علی کی فضیلت سے آگاہ ہوتے؟ رسول اللہ نے منابر سے جتنے فضائل جس شخصیت کے بیان کیے ہوں، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہو، تم اس پر سب کو ختم کر رہے ہو۔ لگتا ہے تم پریشان ہو، تمہارے پر رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، شاید بھوکے ہو، تمہیں غذا نہیں دی گئی، آؤ ہمارے مہمان بن جاؤ، ہم تمہیں مکان دیں گے، ہم تمہیں غذا دیں گے، تم ہمارے مہمان ہو۔ یہ انداز اہل بیت، جب یہ انداز دیکھا نا اس نے امام حسن مشتبہ کا، قدموں پر گر گیا، کہا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ لوگوں کے بارے میں غلط سنا تھا۔ آج یہی انداز ہم کیوں اختیار نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنے آپ سے لوگوں کو دور کریں؟ ہمارے پاس اہل بیت اطہار کی سیرت کم ہے، ان کے فضائل کم ہیں جو بیان کیے جائیں، کیوں ہم کسی اور جانب لوگوں کو لے کر جائیں؟ پہلے لا الہ الا اللہ سکھایا نہیں، تہجد پڑھوانے چلے، ابھی حسنین شریفین علیہ السلام کی سیرت سمجھائی نہیں، اغیار کا تعارف پہلے۔ تو عزیزان محترم، ہر جگہ قیاس نہیں کیا جاتا۔ مثلا آپ کے لا الہ الا اللہ میں پہلے باطلوں کا انکار، پھر ایک کا اقرار، ہر جگہ یہ قیاس کام نہیں آئے گا۔ ہمیں اپنے کردار سے لوگوں کو اہل بیت اطہار کے نزدیک کرنا ہے، ہمیں اپنے انداز سے لوگوں کو اہل بیت اطہار کی فکر سمجھانی ہے۔ بس آج آپ جگہ جگہ چراغا روشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ اثر ہے آپ کی عزاداری کا۔ یہ جو شب عاشور آپ چراغا کرتے ہیں نا زخانوں میں، یہ اس کا اثر ہے کہ آج شہدا کی یاد میں چراغا کیا جا رہا ہے۔ یہ اس روشنی کی تجلیات ہیں جو دوسری طرف آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ آج آپ سیاہ پوشی دیکھ رہے ہیں شہدا پر، یہ آپ کی سیاہ پوشی کرنے کا نتیجہ ہے۔ آج آپ شہدا پر آنسو بہاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا عزاداری سے متمسک رہنا ہے۔ بس آپ کا رسمی انداز سے متمسک رہنا جب اتنی کرامات دکھا سکتا ہے، اگر آپ فکری طور پر عزاداری کے میدان میں آ جائیں، اگر آپ نظریاتی عنوان سے حسین ابن علی کی فکر کا ابلاغ کرنے لگے، تو پھر کیا اثرات ہوں گے؟ پھر محاورتن نہیں کہا جائے گا، حقیقتن مانوی طور پر ہر گھر پر نہیں، ہر دل پر عباس کا پرچم ہوگا۔ ہر دل پر نہیں، ہر گھر پر نہیں، ہر دل میں عباس علمدار کا پرچم ہوگا. ہمیں دلوں پر پرچم نصب کرنے ہیں. جب معصوم سے کسی حاکم نے یہ کہا تھا کہ آپ ہی وہ ہیں جو چھپ چھپ کر بیعت لیتے ہیں لوگوں کی, امام نے یہی جواب دیا تھا, امام کاظم علیہ السلام نے, انا امام القلوب وانتا امام الجسوم, میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہوں, تم لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہو.
آواز بلند نعرہ سلام.
تم لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہو, قلوب پر حکومت کی ہے آل محمد نے, کہ فضا اپنے گھر کو چھوڑ کر اس کچے مکان میں آئیں, اس پرتعیش لباس کو چھوڑ کر, فاخرہ لباس کو چھوڑ کر, پیوند لگے ہوئے لباس کو برداشت کیا, بہترین غذا کو چھوڑ کر فاقوں کو منتخب کیا, شہزادی کی زندگی چھوڑ کر کنیزی میں آ گئی. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے انداز زندگی کو سمجھنا ضروری ہے اور بیان کرنا ضروری ہے. کیا صلح کی شرائط امام حسن مصطفیٰ کی؟ اول یہ کہ امام حسن کی خود پہلی خواہش صلح نہیں تھی, لوگوں کو آمادہ کیا, لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, عملی میدان میں ائمہ معصومین معجزے نہیں دکھایا کرتے, کربلا میں امام حسین نے قیام کے دوران معجزات نہیں دکھائے. امام حسن بھی چاہتے معجزے سے کیا نہیں کر دیتے, لیکن معجزہ دکھانا ہماری اور آپ کے لیے قابل تاسی عمل نہیں رہتا. لہذا آخری حل صلح بچا, اس صلح میں بھی جو شرائط لکھی وہاں سے ایک شرط پر عمل نہیں کیا, نہ سب و شتم بند کیا, ایک شرط یہ بھی تھی کہ میرے بابا پر سب و شتم بند کروایا جائے, نہ سب و شتم بند کیا, نہ شیعہ یعنی اہل بیت کا کشت و کشتار روکا, نہ دین پر عمل کیا گیا, نہ کسی اور شرط پر عمل کیا. یہ کہہ دیا کہ میں نے کوئی یہ جنگ دین نافذ کرنے کے لیے تھوڑی کی ہے, کہا میں نے تو جنگ اس لیے کرنا چاہ رہا تھا میں یہ جنگ کہ تم پر حکومت کروں اور تمہارے بیت المال کو اپنے حصے میں لے لوں. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح نے کیا کام کیا؟ اس کا چہرہ کھول کر سامنے کر دیا. بس جو لوگ امام حسن اور امام حسین کی حیات طیبہ کو مختلف دکھانا چاہتے ہیں ان سے ایک سوال ہے کہ 40 ہجری میں امام علی کی شہادت ہوئی تھی, 6 مہینے کے بعد امارت و حکومت امیر شام کے ہاتھ میں آ گئی تھی, 50 ہجری میں امام حسن کو شہید کر دیا گیا تھا. اگر سیرت میں فرق ہوتا تو امام حسن کی شہادت کے بعد جیسے ہی منصب امامت پر امام حسین آتے تلوار کھینچ لیتے. 50 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک حسین ابن علی نے تلوار کو نہیں کھینچا, کیونکہ وہ صلح کے جس پر دستخط امام حسن موجود تھے, امام حسین نے کہا کہ جب تک اس کا دوسرا فریق موجود ہے میں تلوار نہیں کھینچوں گا, کہیں ایسا نہ ہو میں تلوار کھینچوں اور تاریخ دانوں کو یہ بات لکھنے کا بہانہ مل جائے کہ حسن و حسین کی حیات طیبہ میں فرق تھا. لہذا مکتوبات لکھے, خطوط لکھے, اور شدید جملات ہیں ان خطوط میں, شدید جملات ہیں, کبھی انشاءاللہ مطالعہ کریں ان خطوط کو جو امام حسین نے امیر شام کو لکھے. 50 ہجری سے 60 ہجری تک امام حسین نے تلوار نہیں کھینچی. ادھر امیر شام پہ نار ہوا, ادھر یزید تخت پر آیا, حسین ابن علی نے تلوار کھینچ لی. یعنی فرق حسن و حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں نہیں ہے, کردار یزید و ابو یزید مختلف تھا. وہ چھپ کر فسق و فجور کرتا تھا, یہ کھلم کھلا کرنے لگا تھا. لہذا اگر یہ بیعت طلب نہ بھی کرتا تو بھی حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام قیام کرتے, قیام منحصر پہ بیعت نہیں تھا. اگر یہ بیعت طلب نہ بھی کرتا تب بھی امام حسین علیہ السلام کا قیام ہوتا. ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ ایک, ان کا مزاج ایک, ان کی مظلومیت سب کی ایک. بس یہ زہر فقط, اس زہر کی اذیت کو حسن مصطفیٰ نے برداشت نہیں کیا, ہر امام نے برداشت کیا, حتیٰ رسول اللہ نے بھی اسی اذیت کو برداشت کیا. نواسے کو زہر دے دیا جائے اور رسول اللہ کے قلب پر اثر نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ حسین ابن علی کی شہادت میں رسول اللہ کے گیسو پریشان ہو, حسن کی شہادت پر نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً رسول اللہ اس وقت بھی معزون ہوں گے اور اپنے سبط اکبر کے غم میں سوگوار ہوں گے. بس عزیزان محترم, کون ہے حسن کہ جب رسول اللہ امام حسن کے لبوں کے بوسے دیں اور امام حسین کے لبوں کے بوسے دیں تو گریا کرنے لگے, کہیں حسن کو زہر سے شہید کیا جائے گا, حسین پر تلوار چلے گی,
امیر شام نے سازش تیار کی, جادہ بنت اشعث کے ذریعے امام حسن کو زہر دلوایا. اس مدینہ نے اہل بیت اطہار کی کون کون سی مصیبتوں کو دیکھا ہے؟ پہلی مصیبت حمزہ کا لاشا, دوسری مصیبت رسول اللہ کی وفات, فاطمہ کا گریہ کرنا, تیسری مصیبت سیدہ کا دور و دیوار کے درمیان آ جانا, چوتھی مصیبت علی کے گلے میں رسیاں باندھ کر علی کو مدینے کی گلیوں میں پھرایا جانا, پانچویں مصیبت حسن ابن علی کو زہر دے دینا. ہر موقع پر سیدہ کی یقیناً صدا آتی ہوگی, سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ ان سے نہ لے لیا. اے بابا, آپ کے بعد فاطمہ پر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو تاریخ شب کی مانند سیاہ ہو جاتے. بس زہر بھجوایا, جادہ بنت اشعث کے ذریعے امام حسن کو زہر دلوایا گیا. کون ہے جادہ بنت اشعث؟ یہ اشعث کی بیٹی. اشعث کون ہے؟ امام علی کے قتل میں شریک. لیکن سلام ہو امام حسن کی کرامت پر, جادہ بنت اشعث امام حسن کے نکاح میں تھی. جب امام علی کی شہادت ہوئی نا تو خوفزدہ ہو گئی کہ اب ایسا نہ ہو کہ حسن مصطفیٰ مجھے چھوڑ دے. لیکن امام حسن نے ایک جملہ سخت ان سے نہیں کہا. جب امام حسن کا یہ رویہ دیکھا نا, ایک دفعہ خود پوچھا امام حسن سے کہ میرا باپ آپ کے بابا کے قتل میں شریک تھا, آپ نے ایک مرتبہ بھی مجھے تانا نہیں دیا, ایک مرتبہ بھی مجھ سے سخت جملہ نہیں کہا. امام حسن نے کہا کہ جب تم نے جرم ہی نہیں کیا تھا تو تمہارے اس بات پر میں کیسے تمہیں سرزنش کرتا کہ جو جرم تم نے نہیں کیا. اے ملونہ, یہ تو دیکھ کس کریم نفس شخص کو تم زہر دے رہی ہے. کہا جاتا ہے امام حسن روزے سے تھے, سراہی میں وہ زہر حلحل ملا دیا. جب اس زہر کی آمیزش سراہی میں کی نا, افطار کے وقت امام حسن نے چند گھونٹ پانی اسی سراہی سے لے کر پیے, ہاتھ سے کوزہ چھوٹ گیا, زہر کا اثر نمودار ہونا شروع ہوا. کہا حسین کو بلاؤ, زینب و ام کلثوم کو بلاؤ, میرے گھر والوں کو جمع کرو. گھر والے جمع ہو گئے, تحمل کے ساتھ سنیے گا, گھر والے جمع ہو گئے. امام حسن مصطفیٰ کے اطراف میں اہل بیت اطہار آ گئے, بہنیں گریہ کرنے لگی, امام حسین گریہ کرنے لگے, قاسم ابن حسن گریہ کرنے لگے, جناب فروا گریہ کرنے لگی, مقدرات عصمت کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. ایک مرتبہ امام حسن مصطفیٰ نے لگن طلب کیا. اب جو تشت سامنے آیا, ایک خی آئی امام حسن کو, دیکھا لگن کانے جواہر بن چکا ہے, امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے اس میں نظر آئے. امام حسین نے جب یہ منظر دیکھا, بلند آواز سے گریہ کیا. امام حسین کو امام حسن نے نزدیک بلایا اور ایک جملہ کہا, کیونکہ حسین کا گریہ کسی کو برداشت نہیں ہے. جب گریہ کرتے تھے رسول اللہ تاکید کرتے تھے کہ حسین کو خاموش کراؤ, مجھے ان سے ان کا گریہ برداشت نہیں ہے. جب شہادت کے نزدیک حسین نے گریہ کیا, امیر المومنین نے خاموش کرایا. اے حسین, تمہارے گریہ سے کلیجہ شک ہوتا ہے, فاطمہ زہرہ کو بھی برداشت نہ تھا. اللہ جانے حسین کے گریے سے کیا یاد آ جاتا تھا. مگر حسین نے یہی کہا نا, انا قتیل الابرات, مجھے رلا رلا کے مارا گیا. کبھی اکبر کے لاشے پر گریا, کبھی اصغر کا لاشا دفناتے ہوئے گریا, کبھی عباس کے سرانے گریا. اب جو حسن نے امام حسین کو گریا کرتے ہوئے دیکھا, بھائی کو نزدیک بلایا, سینے پر سر رکھا, سروں پر ہاتھ رکھ کر کہا, لا یومک یومک یا ابا عبد اللہ, اے حسین تم جیسا دن کس کو برداشت کرنا ہے؟ آج میرے کلیجے کے ٹکڑے دیکھ کر گریہ کر رہے ہو, کل قاسم کا پامال لاشا, کل قاسم کا پامال لاشا اٹھانا ہے. لا یومک یومک یا ابا عبد اللہ اجرکم اللہ. امام حسن نے امور امامت تفویض کیے, روح پرواز کر گئی, وصیت کے مطابق غسل و کفن ہوا, وصیت کے مطابق غسل و کفن ہوا. مدینہ میں بڑی شان سے فرزند رسول خدا کا جنازہ اٹھا, لیکن ہائے مظلومی فرزندان زہرا, ہائے زہرا کے بچوں کی مظلومیت. یہ مظلومیت کتنی الگ
ہے کہ حسن کا تابوت مدینہ میں اٹھا, روضہ نبوی کی جانب چلا, ادھر سے تیروں کی بارش شروع ہوئی, آئے اولاد فاطمہ کی مظلومیت باد شہادت, حسن ابن علی کے تابوت پر تیر برسے, حسین کا لاشا باد شہادت پامال کیا. اجرکم اللہ, زہر دے دیا امام حسن کو, زہر کا اثر ہو گیا, زہر نے اپنا کام کر دیا. کہا جاتا ہے سیدہ زینب نے اس صراحی کو حالت غیظ میں, حالت جلال میں, شدت غم سے زمین پر دے مارا. زہر کا اثر یہ تھا کہ جب وہ پانی زمین پر گرا, زمین سے جھاگ اٹھنے لگے. اللہ جانے حسن مجتبیٰ کے قلب کی کیا کیفیت ہوگی. بس عزیزان محترم, مدینہ نے یہ مصیبت بھی دیکھی کہ حسن کا تابوت اٹھا, تیر برسائے گئے, مظلومیت کے عالم میں تابوت حسن بقی میں دفن کر دیا گیا, جسد حسن کو دفن کر دیا. پھر ایک اور مظلومیت دیکھی کہ 28 رجب کے دن حسین نے مدینہ کو الوداع کہا, مدینہ کی در و دیوار گریہ کر رہی ہوگی. پھر ایک تاریخ وہ آئی کہ جب لٹا ہوا قافلہ واپس آیا, بشیر کے گلے میں شال عزا ڈالی, اے بشیر جا کر سنانی سنا دے, کالا قد قتل الحسین میں کربلا, ام کلثوم نے محمل کا پردہ ہٹایا, نانا کا روزہ نظر آیا, ایک مرضیہ پڑا, مدینہ تو جدنا لا تقبلینا, اے ہمارے جد کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا, کیونکہ جب گئے تھے ہاشمی جوان ساتھ تھے, جب واپس آئے ہیں سب کو کھو کر آئے ہیں. پھر اس مدینہ نے ایک اور مصیبت دیکھی کہ سیدانیہ تربت نبی پر آ گئی, تعویذ قبر سے لپٹ کر فریاد کرتی رہی, اے نانا نوازی آئی ہے, جب کوئی مسافر آتا ہے تو سوغات لے کر آتا ہے, مگر زینب الگ سوغات لائی.